چھٹا مقصد جو شریعت نے شادی کا بیان کیا ہے، ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ میں خوش نصیب بن جاؤں، میں خوش بخت بن جاؤں، نیک بخت بن جاؤں، سعادت والی زندگی مجھے مل جائے، نیکی والی زندگی مل جائے، بختوری مجھے مل جائے۔ یہ ساری چیزیں اس وقت تک نہیں ملتی جب تک انسان شادی نہیں کرتا اور نکاح نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من السعادہ، چار چیزیں سعادت کی نشانی ہیں۔ المرأۃ الصالح، جس گھر میں نیک عورت آ جائے اس گھر میں سعادت آ جاتی ہے۔ اور کچھ باتیں تجربات کی بھی ہوتی ہیں، ہم ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں جن میں کمزوری تھی کہ اگر وہ ایک وقت تھا جب دین کی سمجھ نہیں تھی، انہوں نے اپنا ہاتھ بھی جا کے دکھایا اپنا ایمان ضائع کرنے کے لیے کہ میری قسمت میں کیا ہے، تو آگے سے وہ پامس نے کیا کہا کہ آپ کی قسمت میں کوئی کاروبار نہیں ہے، آپ کبھی بھی نوکری نہیں کر سکتے، آپ کا مستقبل بالکل خالی ہے۔ لیکن اس مجنون کو کیا پتا، وہ تو رب نے فیصلے کرنے ہیں۔ شادی ہوئی اس وقت، اللہ کی رحمت بھی ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ عام آدمی کی سوچ سے باہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی وسعت دی اور کتنا بڑا منصب دیا۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ سعادت کی زندگی اس وقت ملے گی المرأۃ الصالحہ، نیک اور صالح بیوی گھر میں لائی، والمسکن الواسع، والجار الصالح، والمرکب الہنی۔ اور فرمایا یہ بھی ایک سعادت کی نشانی ہے کہ انسان کا گھر خواہ چھوٹا ہو وہ کھلا نظر آئے، مہمانوں کی ضیافت، آنے والے کا استقبال، اس گھر میں اللہ کا ذکر، اس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت، خیر و بھلائی کے نمونے، خواہ وہ چھوٹا ہو بہت بڑا گھر نظر آئے۔ پڑوسی تو ہے، والجار الصالح، وہ آپ کو تنگ نہ کرتا ہو، نیک پڑوسی، یہ بھی انسان کی سعادت کی نشانی ہے۔ والمرکب الہنی، ایسی سواری جو آپ کو پریشان نہ کرتی ہو، کیونکہ سلف صالحین کیا کہا کرتے تھے، انی لاعصی وارا اثره فی اہلی ودابتی، کمی کوتاہی مجھ سے ہوتی ہے، میں اس کے آثار بیوی میں بھی دیکھتا ہوں اور سواری میں بھی دیکھتا ہوں۔ بیوی بدتمیزی کرتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بدتمیزی کر رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہوگی اللہ کے ساتھ، جس کا نتیجہ مجھے بھگتنا پڑ رہا ہے، اور میں سواری پہ، میں گھوڑے پہ یا خچر پہ بیٹھتا ہوں، وہ بدکتا ہے، اچھلتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو کچھ ہوا ہے، یہ میرا عمل میرے سامنے آ رہا ہے۔ سعادت جو ہے اس وقت انسان کو ملتی ہے جب انسان نکاح اور شادی کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا مقصد جو شادی کا بیان کیا ہے، ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ میں ایمانی طور پہ بھی بلند ہو جاؤں اور میں مالدار بھی بہت بن جاؤں، جس طرح مال کا حل اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، فرمایا اگر کوئی ایمانی طور پہ مضبوط ہونا چاہتا ہے اور اگر چاہتا ہے کہ میرے ایمان کو اللہ تعالیٰ خوبصورت بنا دے، اس کا بھی حل یہ ہے کہ شادی اور نکاح کرے اگر وہ اس عمر کو پہنچ چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من رزقه الله امرأة صالحة فقد اعانه على شطر دینه فليتق الله في الشطر الثاني، جس شخص کو اللہ تعالی نیک بیوی دے دے، اس کا آدھا ایمان مکمل کرنے میں اللہ نے مدد کر دی۔ فليتق الله في الشطر الثاني، بقیہ آدھے ایمان میں وہ اللہ سے ڈر جائے۔ یہ آدھا ایمان جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کر دیا، کب ملے گا؟ جب نیک اور صالح بیوی کی تلاش ہوگی۔ اور اسی طرح عورت ہے تو نیک اور صالح خامد کی تلاش اس کے والدین کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، تناکحوا تناسلوا فإنی مکاسر بکم الامم یوم القیامہ، تم نکاح کرو اور اللہ سے نعمتیں طلب کرو اولاد کی صورت میں، فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، قیامت کے دن میری امت جتنی زیادہ ہوگی میں بقیہ امتوں پہ فخر کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ گیا، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی احببت امرأة ذات حسب ومنصب الا انها لا تلد، میں ایک عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں، حسب و نصب والی ہے اور منصب والی ہے، لیکن خلل یہ ہے کہ اس کے گھر بچے پیدا نہیں ہو سکتے. افأتزوجها، کیا میں شادی کر سکتا ہوں؟ فنهاه النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. یہاں رک کے دو باتیں سمجھنا بہت ضروری ہیں. سب سے پہلی بات، شریعت کا ایک مقصد ہے مسلمان شادی کریں، نیک اولاد ہو، جو سب سے پہلے تو قوم و ملت کا سرمایہ بنے، پھر قیامت کے دن جتنی اولاد زیادہ ہوگی اتنی ہی ان کے درجات بلند ہوں گے. ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ، ایک آدمی کا درجہ جنت میں بلند ہوگا. فیقول یا رب انا لہذا، بندہ کہے گا اے اللہ یہ درجہ کیسے ملا؟ انا اعرف اعمالی، میں جانتا ہوں میرا تو ایسا کوئی عمل نہیں. جواب ملے گا باستغفاری ولدک لک، یہ تیرے نیک بچے کی دعا اور استغفار ہے جس کو ہم نے اتنا بلند مقام بنا دیا ہے. یہ شریعت کا ایک مقصد ہے. آج چاہتے نہ چاہتے ہوئے مسلمان بھی یہ کہنے لگ گیا ہے بچے دو ہی اچھے. اور یہ فکر کس کا ہے؟ یہودی کا. یہ فکر کس کا ہے؟ عیسائی کا. اور آپ تعجب کریں گے کہ اب ان کا بھی یہ فکر ختم ہو گیا. وہ بھی کہتے ہیں کہ چائنا نے دیکھو کیا کیا، اس کی قوم کو کیسے ہم سنبھالیں گے اور اس کی قوم کا مقابلہ کیسے کریں گے. آج الیکشن ہو تب ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں کچھ چند ووٹ مل جائیں. اسلام نے جو ایک نظام دیا ہے کہ جو بچہ دنیا میں آئے گا وہ اپنا رزق لے کے آئے گا. اور آپ حیران ہوں گے کہ اللہ کے رسول نے منع کر دیا کہ آپ اسے شادی نہ کرو. اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ اس عورت کا کیا گناہ؟ اس کے ساتھ شادی پھر کون کرے گا؟ لکل ساقطۃ لاقطۃ، کوئی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا جو کہے کہ میری اولاد ہے تو چلو میں اس کی سرپرستی کرتا ہوں، کہ اس کی اولاد تو نہیں ہونی تو میں اس کی سرپرستی سے نیکی لے لیتا ہوں. کوئی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا جس طرح کسی عورت کے گھر بچہ نہیں ہے. اور یاد رکھنا، یہاں کسی عورت کو اللہ نے اگر بیٹا نہیں دیا تو یہ اس کی بدقسمتی نہیں. کسی کے گھر بیٹا پیدا نہیں ہوا اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو ایسا انعام دینا چاہتے ہیں کہ جو دنیا میں اگر بیٹا مل بھی جاتا تو اتنی خوشی اس کو نہ ملتی. یہ اللہ کے فیصلے ہیں. کسی کو دے کر لے لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اور کسی کو دیتے ہی نہیں ہیں. بھلا بتائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کو زندہ رہا؟ کیا اس کی جوانی کو دیکھا؟ اور کیا بقیہ انبیاء کے گھروں میں بیٹیاں ہی زیادہ پیدا ہوئیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کتابیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں جن کو خوشی سے قبول کرنا پڑے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حکم دیا کہ تم شادی اس سے کرو جس کو اللہ تعالیٰ اولاد زیادہ دے. یہ جو فکر ہے کہ بچے دو ہی اچھے، یہ مسلمانوں کا فکر نہیں، یہ یہودیوں کا فکر ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور والدین کی نافرمانی ہے، پھر جھوٹی قسم ہے. اس طرح گناہوں کو بیان کرتے فرمایا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے کہ تم بچے کو اس لیے قتل کر دو کہ ان یأکل معاک، وہ تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھائے گا، وہ اپنا رزق خود لے کے آئے گا. اور یہاں میں وہ سارے کے سارے کارنرز نہیں ڈسکس کرنا چاہتا کہ آج امت کے اندر بد عقیدگی کتنی آ گئی ہے. پہلی صف میں نماز پڑھنے والا بھی کیا کام کرتا ہے جس کو زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا. اور حدیث سنا دیتا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا اس جنین کے بارے میں, وہ بچہ جو دنیا میں ابھی نہیں آیا, شکم مادر میں تھا اور اس کو مار دیا گیا, لڑائی ہوئی تو آپ نے کیا فرمایا, اس کی دیت دو, اس کی دیت دو. اس شخص نے کہا جو دنیا میں آیا نہیں, جس نے کچھ کھایا نہیں, جس نے کچھ پیا نہیں, جو چلایا نہیں, اس کی دیت کیا دے ہم؟ فرمایا یہ کاہنوں کا بھائی لگتا ہے. میں نے کہہ دیا ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے. آپ سوچئے کہ آج اس طرح اولاد کو قتل کرنے کے کون کون سے منصوبے دنیا میں موجود ہیں, اور کس کس طرح انسان اپنے آپ کو فرار کے راستے میں لے جاتا ہے کہ مجھے اولاد پالنی نہ پڑے. ارے اللہ تعالیٰ نے تجھے بھی پیدا کیا ہے, تجھے بھی تو اللہ نے پالا ہے نا. تمہارا یہ تصور ہی غلط ہے کہ میری 10 انگلیوں کی یہ کمائی ہے. جن کے ہاتھ کٹے ہوتے ہیں وہ بھوکے مر جاتے ہیں, وہ بھی کھا کے سوتے ہیں. اور اگر 10 انگلیوں کی بات ہو یا کسی کے علم کی وجہ سے اللہ نے کسی کو اتنا مال دیا ہو, تو جتنے جانور ہیں وہ تو پھر پیدا ہوتے ہی مر جاتے, وہ تو کچھ نہیں پڑے, ان کے پاس تو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, ان کی تو کوئی فیکٹری نہیں ہے. سارے پرندے بھی مر جاتے, لیکن اللہ سب کو دے رہا ہے نا. اللہ اگر پرندوں کو دے رہا ہے تو پھر اولاد کو محروم کیسے کرے گا.